الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، بحقیقی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دفتر اور رجسٹر تین ہیں، الدواوین ثلاثۃ، یعنی اللہ تعالی کے یہاں جو دفتر اور رجسٹر پیش ہوں گے، جو اعمال پیش ہوں گے، وہ تین ہوں گے. پہلا دفتر وہ ہوگا جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے. فرمایا، دیوان لا یغفرہ اللہ الاشراک باللہ، یقول اللہ عز وجل ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. پہلا دفتر وہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے. وہ دفتر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا دفتر ہوگا. اللہ عز و جل فرماتے ہیں قرآن پاک کی اس آیت میں، اللہ اس کے ساتھ شریک کیے جانے کو کبھی معاف نہیں کریں گے. فرمایا، وہ دیوان لا یترک اللہ ظلم العباد فیما بینہم حتی یقتص بعضہم من بعض. دوسرا دفتر وہ ہوگا جس میں اللہ کے بندوں کے حقوق ہوں گے. اللہ تعالی اس دفتر کے تعلق سے سوال کیے بغیر نہیں رہیں گے اور اس کو چھوڑیں گے نہیں. اس دفتر میں بندوں میں آپس میں ایک دوسرے پر جو ظلم ہوا ہوگا، اس سے متعلق باتیں لکھی ہوئی ہوں گی. اللہ اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ ایک دوسرے سے بدلہ نہ لے لیں. آگے فرمایا، وہ دیوان لا یعبأ اللہ بہ ظلم العباد فیما بینہم وفیما بین اللہ. تیسرا وہ دفتر ہوگا جس میں اللہ اور بندوں کے حقوق لکھے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالی کو اس دفتر کی زیادہ پرواہ نہیں ہوگی. فرمایا، فذالک الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ ہوگا. ان شاء عذبہ و ان شاء تجاوز عنہ، اگر اللہ چاہیں گے تو اس کو عذاب دیں گے اور اگر چاہیں گے تو درگزر فرمائیں گے، معاف کریں گے. اگر ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، پورے دین کا خلاصہ اور سارا دین یہی ہے کہ اس میں تین باتیں ہوتی ہیں. پہلی بات اللہ کے حقوق، وہ حقوق جو اللہ کی توحید سے متعلق ہے اور اللہ کی ذات صفات اور اس کے افعال میں شرک سے متعلق ہیں، کہ ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اور پھر دو قسمیں اور ہیں، ایک اللہ کے وہ حقوق ہیں جو عبادت وغیرہ سے متعلق ہیں، ان میں اللہ تعالی اپنی مرضی اور اپنی مشیت کو آگے رکھیں گے. اللہ کی مرضی ہوگی عذاب دیں گے، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو معاف کریں گے. اور جو دوسرا ہوگا وہ حقوق العباد کا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بالکل بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑیں گے، آپس میں ہر مظلوم ہر ظالم سے بدلہ لے گا. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ اس سے متعلق خاموشی اختیار نہیں کریں گے. اب دیکھیے یہ جو پہلا دفتر ہے اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے متعلق ہے. ہم یہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں وحدہ لا شریک لہو ہے، یعنی وہ ہر اعتبار سے یگانہ اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہی عقیدہ ایک اہل ایمان کی شان ہے، مسلمانوں کی شان امتیاز ہے. دوسری باتیں تو دوسری قومیں بھی کرتے ہیں، لیکن عقیدہ توحید یہ وہ عقیدہ ہے جو خالص مسلمانوں کا سچا اور پکا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ اگر مضبوط ہے، اس عقیدے میں اگر ملاوٹ نہیں ہے، آمیزش نہیں ہے، تو انسان کا بیڑا پار ہے. یہی شان ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی پہلی سورت میں اس آیت میں فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خالص تیرے ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. بندگی میں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور مدد مانگنے میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. دنیا میں جو نقشے ہیں وہ ظاہری نقشے ہیں، ظاہری طور پر کسی نے کسی سے پانی مانگ لیا، کسی سے کوئی چیز مانگ لی، یہ درست ہے. لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے بظاہر میں پانی فلاں سے مانگ رہا ہوں، لیکن پانی پیدا کرنے والے اللہ ہی ہیں، اور جب تک اس کی مرضی نہیں ہوگی یہ پانی میری پیاس نہیں بجھا سکتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی ہو جائے اس پانی سے بجائے پیاس بجھنے کے پیاس بڑھ سکتی ہے، بجائے نفع کے نقصان ہو سکتا ہے. یہ عقیدہ توحید ہے، مسلمانوں کا ترے امتیاز اور ان کی امتیازی شان ہے. اس عقیدے میں کوئی ملاوٹ ہوتی ہے الامان الحفیظ، تو پھر مشرکوں میں اور اہل ایمان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. لہذا یہ عقیدہ ہو، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی کی ذات سے ہوتا ہے. اب ذات یعنی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ جیسی کوئی اور ذات نہیں. صفات جیسے الحی، اللہ زندہ ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات زندہ ہے ان کو زندہ کہنا بس برائے نام ہے. ایک تو اللہ نے ان کو زندگی دی اس لیے وہ زندہ ہے, اور ان کی زندگی اتنی ناقص ہے اتنی ناقص ہے کہ چند روزہ زندگی ہے اور وہ اپنی زندگی میں مجبور ہے. الحی القیوم, قیوم القائم, قیوم کہتے ہیں اس ذات کو جو بذات خود قائم ہے اور اس کی وجہ سے پورا عالم قائم ہے, پوری کائنات قائم ہے, وہ اپنی ذات میں خود بخود قائم ہے, وہ کسی سے سہارا لے کر نہیں بذات خود قائم ہے, اور اس کی وجہ سے پوری کائنات جتنی کائناتیں ہیں جتنے عالم ہیں سب قائم ہیں. تو الحی القیوم یہ اللہ کی صفتیں ہیں, اور بھی صفتیں ہیں, القادر ہے, المتکلم ہے, المرید ارادہ کرنے والا, ہم بھی ارادہ کرتے ہیں, اللہ بھی ارادہ کرتا ہے, ہمارے اور اللہ کے ارادے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہمارے ارادے ایک نہیں ہزاروں بار ٹوٹتے ہیں, ارادے پورے نہیں ہوتے, لیکن اللہ کی شان سورہ بروج میں بیان کی جا رہی ہے, فعال لما یرید, وہ جو ارادہ کرتا ہے اسے کر گزرتا ہے, جو وہ ارادہ کرتا ہے اسے کر گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ کا معاملہ تو بس اتنا ہے, جب کسی کام کا اللہ ارادہ کر لیتے ہیں تو بس کن کہتے ہیں, بس وہ چیز وجود میں آتی ہے, اسے کن کہنے کی دیر ہے. علماء لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ لفظ کن کہنے کے بھی محتاج نہیں. اللہ کے دل میں کسی چیز کا ارادہ ہوتا ہے, اللہ ارادہ لاتے ہیں تو وہ چیز وجود میں آتی ہے اور اس کا وجود ہوتا ہے. اور ہمارے ارادے ہم دن و رات دیکھتے ہیں کہ کتنی مرتبہ ٹوٹتے ہیں, کیسے کیسے ٹوٹتے ہیں. اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بڑی پیاری بات بتائی کہ عرفت ربی بفسخ العزائم, میں نے اپنے پروردگار کو عزائم پختہ ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچان لیا, کہ میں کوئی پختہ ارادہ اور مضبوط ارادہ کرتا ہوں لیکن وہ ارادہ ٹوٹ جاتا ہے. میں نے سوچا, غور کیا, معلوم ہوا کہ میرا ارادہ توڑنے والا کوئی ہے, ورنہ میرا اتنا مضبوط ارادہ کیسے ٹوٹتا اور کیسے وہ فسخ ہو جاتا. معلوم ہوا کہ ایک میرا پروردگار ہے, اس کے اندر یہ طاقت اور قوت ہے کہ وہ مخلوق کا ارادہ توڑ دے. تو اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں کہ اس جیسا نعوذ باللہ کسی اور کو تسلیم کرے, اور صفات جیسے حی ہے, قیوم ہے, مرید, قادر, متکلم وغیرہ جتنی صفتیں ہیں ان صفتوں میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں. اس سے آگے ایک تیسری چیز ہے, افعال میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. افعال علماء لکھتے ہیں جیسے الاعزاز عزت دینا, الاذلال ذلت دینا, اور حاجت روائی کرنا, اولاد دینا, رزق دینا, بارش برسانا وغیرہ, جو اللہ کے افعال ہیں ان افعال میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں. دنیا کے نقشے میں یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی کسی کو عزت دیتا ہے, کوئی کسی کو ذلت دیتا ہے, بظاہر کہیں سے رزق ہم کو حاصل ہوتا ہے, روزی ملتی ہے, اور کہیں سے ہمارے ارادے یعنی ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اللہ نے اسباب کی دنیا میں یہ اسباب کے نقشے بنائے ہیں, ورنہ ان نقشوں سے نہ کچھ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. یہ ظاہری نقشے ہیں, ورنہ ہم دیکھیں ایسے ایسوں کو رزق پہنچتا ہے جو اندھے ہیں اور جو دو قدم چل نہیں سکتے, کچھ کما نہیں سکتے اور کچھ کر نہیں سکتے, اپنے یہاں پڑے رہتے ہیں, اللہ ان کو رزق پہنچاتے ہیں. چنانچہ ایک بہت بڑے عالم واقعہ لکھتے ہیں کہ میں مصر کی جامع مسجد میں مسجد کی چھت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور میں روٹی کھا رہا تھا, میرے سامنے ایک بلی آئی, میں نے روٹی کا ایک ٹکڑا بلی کے آگے ڈال دیا, بلی بجائے اس کو کھانے کے اس کو لے کر چلی گئی, اس کو لے کر چلی گئی. اور میں دوسری بار, تیسری بار, چوتھی بار, اتنی مرتبہ میں نے ٹکڑے ڈالے کہ میں شک محسوس کیا اتنے سارے ٹکڑے بلی تنہا کیسے کھا سکتی ہے, اور اگر کھا سکتی ہے تو اتنی جلدی کیسے واپس آ سکتی ہے. لہذا میں اس کے پیچھے پیچھے چلا, جو میں دیکھتا ہوں کہ مسجد سے آگے ایک ویران گھر ہے, وہاں ایک درخت ہے, میں مسجد کے اور اوپر چڑھا, درخت میں میں جھانک کر دیکھا, یہ بلی وہاں جاتی ہے اور اس کے اوپر سے روٹی کا ٹکڑا اندر ڈالتی ہے, وہاں ایک کالا ناک جو اندھا ہے وہ منہ کھولے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بلی اس کے منہ میں ٹکڑا ڈالتی ہے. اس طریقے سے اللہ روزی پہنچاتے ہیں ایک ناگ کو, ایک زہریلے سانپ کو. اس کے علاوہ بھی سینکڑوں ہزاروں واقعات علماء نے لکھے ہیں, سچے واقعات لکھے ہیں, اللہ تعالیٰ رزق کیسے پہنچاتے ہیں, اولاد کیسے دیتے ہیں, بندوں کی حاجت روائی اللہ کیسے پوری کرتے ہیں. اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر اپنے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے, جو پٹی ہوتی ہے جوتے کی اسے تسمہ کہتے ہیں, کہ اگر اپنے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے پہلے اللہ سے دعا کرو, اللہ سے مانگو, پھر بنانے والے کے پاس پہنچو, بنانے والے کے پاس پہنچو. اس لیے کہ اللہ کی مرضی جب تک نہیں ہوگی جوتے کا تسمہ نہیں بنے گا اور یہ جوتا درست نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ہزارہا ہزار حاجتیں ہماری ہر وقت آتی جاتی رہتی ہیں, سامنے رہتی ہیں. یہ شریعت حکم دیتی ہے پہلے اللہ سے مانگو. تو عزت دینا, ذلت دینا, حاجت روائی کرنا, یہ سب اللہ کے کام ہے, اللہ کے کام میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہہ دیا کرتے تھے, اگر آپ کی شان میں مبالغہ کیا جاتا, غلو کیا جاتا, اللہ کے نبی ٹوک دیتے. ایک مرتبہ چند لڑکیاں مل کر کوئی گیت گا رہی تھی, کوئی نظم پڑھ رہی تھی, اس نظم میں ایک جملہ آ گیا, وفینا نبی یعلم ما فی غد, وفینا نبی, ہمارے درمیان ہمارا ایک ایسا نبی ہے جو کل کیا ہونے والا ہے اس کو جانتا ہے, کل آئندہ کل کیا ہوگا ہمارا نبی اسے جانتا ہے. اللہ کے نبی نے فوراً ٹوکا, کہا یہ غلط ہے, اس کو مت پڑھو, بقیہ باتیں پڑھو, یہ غلط ہے, کل آئندہ کیا ہوگا میں نہیں جانتا ہوں, اللہ ہی جانتے ہیں. یہیں سے تو علماء نے یہ عقیدے لکھے ہیں, عالم الغیب, عالم الغیوب, علام الغیوب, صرف اللہ کی ذات ہے, اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں, قادر مطلق نہیں, مختار کل نہیں, حاضر و ناظر نہیں, سب کچھ اللہ کی صفتیں ہیں. اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کہلوا رہے ہیں, قل ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب کو جاننے والا ہوتا تو میں خیر ہی خیر کرتا، اور میں اتنے زیادہ خیر کرتا کہ میرے اعمال نامے میں صرف خیر خیر ہوتے، نیکیاں ہوتی اور مجھے کوئی برائی نہیں پہنچتی۔ اگر میں غیب کو جانتا کہ مجھے ایک برائی پہنچنے والی ہے تو میں اس برائی سے اپنے آپ کو بچا لیتا، اپنی حفاظت کر لیتا۔ اللہ کہتے ہیں آپ کہیے ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب کو جاننے والا ہوتا تو میں خیر زیادہ کرتا، بہت زیادہ کرتا، اور مجھے کوئی برائی کبھی نہ پہنچتی۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، میں تو بس نذیر اور بشیر ہوں، یعنی اللہ سے ڈرانے والا ہوں کہ اگر اللہ کی نافرمانی ہوگی اللہ عذاب دیں گے، اور اگر اللہ کی فرما برداری ہوگی میں بشیر ہوں، خوشخبری سناتا ہوں، اللہ جنت اور جنت کی نعمتوں سے نوازیں گے۔ لہذا یہ عقیدہ توحید بڑا پیارا عقیدہ ہے، اور غیر مسلموں نے، ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں غیر مسلموں نے اعتراف کیا ہے، اسلام نے جتنا سچا اور پکا عقیدہ توحید دیا ہے ایسا کسی مذہب نے نہیں دیا۔ دوسرے مذاہب دیے تھے جب وہ حق پر تھے، لیکن اب ان کا وجود ختم ہو گیا۔ کسی مذہب میں بھی اب سچا عقیدہ توحید نہیں رہا۔ جو صحیح عقیدہ توحید، جسے توحید خالص کہیے، وہ کسی مذہب میں نہیں ہے، ہر مذہب میں شرک آ چکا ہے۔ اسلام عقیدہ توحید کی سچی اور صحیح تعلیم دیتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے عقیدے میں جو خرابیاں آ گئی ہیں، اللہ کی ذات اور صفات اور اللہ کے افعال میں شریک ٹھہرانے کی، ان خرابیوں کو ہم دور کریں۔ دیکھیے صحابہ کرام کے، ان کے عقیدے کتنے مضبوط تھے، کتنے راسخ العقیدہ مضبوط عقیدہ والے تھے، ان میں رائی کے برابر شرک نہیں پایا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ عادت تھی، رات کے آخر حصے میں، یعنی آدھی رات کے بعد بیدار ہو کر مسجد پہنچ کر آپ تہجد پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بڑی پیاری عادت تھی۔ تو ایک مرتبہ آپ آئے، رات کے آخر حصے میں مسجد میں نماز پڑھنے لگے، نماز سے فارغ ہو کر، تہجد سے فارغ ہو کر جب آپ مسجد سے باہر نکلے، دیکھا کچھ لوگ مسجد کے باہر ہیں، پوچھا آپ لوگ یہاں اس وقت کیسے آئے؟ ان لوگوں نے کہا ہم لوگ آپ کی حفاظت کے لیے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے ہم یہاں موجود ہیں اور پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ انہی کا ایمان تھا، اللہ اکبر، فرمایا کہ میری حفاظت آسمان والوں سے یا زمین والوں سے؟ کس سے کرنے کے لیے تم آئے ہوئے تھے، آسمان والوں سے یا زمین والوں سے؟ ان لوگوں نے شرمندہ ہو کر جواب دیا، آسمان والوں سے بھلا ہم آپ کی کیا حفاظت کر سکتے ہیں، زمین والوں سے حفاظت کی خاطر ہم یہاں پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم ہے زمین پر کوئی واقعہ اس وقت تک رونما نہیں ہوتا، ظاہر نہیں ہوتا، جب تک آسمان والا فیصلہ نہیں کرتا۔ آسمان والا جب تک فیصلہ نہیں کرتا، زمین پر کوئی واقعہ رونما نہیں ہوتا۔ اگرچہ شریعت میں درست ہے کہ کوئی کسی کی حفاظت کرے، اس کو اس کا پہرہ دیا کرے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ توکل میں اتنے آگے تھے، اور اس قدر ان کا اللہ پر بھروسہ مضبوط تھا کہ اس میں کسی طرح سے کسی کو شریک کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک اور واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ ایک دیوار تھی جو گری جا رہی تھی، گرنے والی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس دیوار کے نیچے آ کر بیٹھ گئے. آپ کو دیکھ کر دو شخص آئے اور اپنا مقدمہ لے کر آئے کہ ہم دونوں میں یہ جھگڑا ہے, آپ ہمارا جو جھگڑا ہے اسے دور کر کے صلح کر دیجئے, ہمارے درمیان صلح کرا دیجئے, تصفیہ کر دیجئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کی باتیں سنی. اسی دوران ایک شخص آیا اور کہا, حضرت آپ یہاں سے فوری اٹھ جائیں, یہ دیوار ابھی گرنے والی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا, میاں تم اپنا کام کرو, تم جاؤ اور اپنا کام کرو. پھر حضرت علی نے ان دونوں کی باتیں مکمل سنی اور ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیا اور دونوں راضی ہو گئے, صلح کرا دی. جب وہ دونوں چلے گئے, حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر آئے, جیسے ہی آپ باہر آئے پھر دیوار نیچے گری. معلوم ہوا کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی ہلتا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے توکل کا سبق دیا. اگرچہ شریعت میں درست ہے کہ کوئی چیز گرنے والی ہے, نقصان وہاں سے پہنچنے والا ہے, وہاں سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے, لیکن اتنی بات تو یاد رکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو عقیدہ توحید میں اتنی مضبوطی ان کے اندر پیدا کر کے گئے کہ صحابہ کرام آخری درجے کی مضبوطی اپنے اندر رکھتے تھے. اگر اس کا دسواں حصہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور ہمارے اندر بھی ایک امتیازی شان پیدا ہو جائے گی, لیکن وہ بات ہمارے اندر ہم نہیں پاتے ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کی صفات اور اس کی عظمت کیا ہے. واقعات میں لکھا ہے, ابو وائل جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ صحابہ میں سے ایک صحابی کی شیطان سے ملاقات ہوئی. شیطان نے کہا کہ میں تم کو پچھاڑ دوں گا. اب جو ملاقات ہوئی صحابی اور شیطان کی, صحابی نے بہت جلدی اسے پچھاڑ دیا اور زمین پر گرا دیا, اس کے اوپر بیٹھ گئے اور اس کا انگوٹھا اتنا دبایا کہ اس کے انگوٹھے کو کاٹنا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ میرا انگوٹھا مت کاٹو, میں تم کو ایک عظیم الشان آیت سکھاؤں گا, ایک عظیم الشان آیت سکھاؤں گا. اب صحابی نے چھوڑ دیا اور کہا کہ مجھے آیت سکھا دے. اس نے کہا نہیں, میں نہیں سکھانے کا, میں تم کو نہیں سکھاؤں گا. پھر صحابی نے اس کو پچھاڑا, زمین پر گرایا, پھر انگوٹھا پکڑا اور کاٹا. اس نے چیخا اور چلایا, کہا مجھے چھوڑ دو, میں تم کو آیت ضرور سکھاؤں گا. پھر چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد بھاگنا چاہا اور کہا کہ میں نہیں سکھاؤں گا. پھر صحابی نے پکڑا, پھر تیسری بار گرایا اور انگوٹھا دبایا اور کاٹا. اس نے کہا اب میں سچی بات کہتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں, اب میں ضرور سکھاؤں گا. اب جو انہوں نے چھوڑا, پوچھا کہ کون سی آیت ہے, اس نے کہا سورہ بقرہ کی آیت الکرسی ہے, سورہ بقرہ کی آیت الکرسی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگردوں نے پوچھا وہ صحابی کون تھے, وہ کون صحابی تھے, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا حضرت عمر کے علاوہ کون ہو سکتا ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے, وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. بات تو یہاں تک ٹھیک ہے, لیکن یہاں دیکھیں شیطان یہ کہا کہ یہ جو سورہ بقرہ میں آیت کریمہ ہے آیت الکرسی, یہ اتنی عظیم شان آیت ہے, جو اس کو پڑھے وہ میرے شر سے محفوظ رہے گا. شیطان نے خود کہا میرے شر سے شرور سے اسے حفاظت ہوگی. اب آئیں اس آیت میں دیکھیں کیا باتیں ہیں. علماء لکھتے ہیں آیت الکرسی میں اللہ تعالی کی 10 صفتیں بیان ہوئی ہیں, وہ ساری صفتیں عقیدہ توحید کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا جو عقیدہ توحید ہے اللہ کی ذات سے متعلق, اس میں 10 صفتیں بیان ہوئی ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہاں سے آخر تک اللہ نے 10 صفتیں بیان کی. اسی وجہ سے تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ پوچھا, اے ابی بتاؤ قرآن کریم کی عظیم آیت کون سی ہے. ابی بن کعب جو تمام صحابہ میں سب سے بڑے قاری تھے, اللہ کے نبی نے خود فرمایا اقرأهم ابی, ابی سب سے بڑے قاری ہیں. انہوں نے جواب دیا رسول اللہ وہ آیت الکرسی ہے. اللہ کے نبی نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا اے ابی تمہیں تمہارا علم مبارک ہو, تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. یعنی حضرت ابی بن کعب نے غور کیا, غور کر کے خود ہی پہنچ گئے کہ اگر پورے قرآن کریم میں عظیم الشان آیت ہو سکتی ہے وہ آیت الکرسی ہو سکتی ہے, اس لیے کہ اس میں اللہ کی 10 صفتیں بیان کی گئی ہیں جو توحید پر دلالت کرتی ہیں. لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان, صحابہ کی یہ شان ہے, تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں ہے. الزار النافع, الزار النافع پڑھیے اٹھا کر اللہ کے 99 ناموں میں, کہ نقصان پہنچانے والا بھی اللہ ہے, نفع پہنچانے والا بھی اللہ ہے. لہذا ان عقیدوں کو ہم اپنے دلوں میں اتاریں, زبانوں پر کہنا اور زبانوں سے ظاہر کرنا کافی نہیں ہے, دلوں میں اتاریں. اولیاء اللہ کو حاجت روا, مشکل کشا, عالم الغیب, مختار کل وغیرہ نہ مانیں, اور اولیاء اللہ کے آگے ایسے کام نہ کریں جو براہ راست کفر و شرک سے ملاتے ہیں, اور ایسی بدعتوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو شرکیات سے ملا دیتی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ.